السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم کوہ صفا پر اور مروہ پر جب حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور عمرے کے دوران یہ ذکر مسنون پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تین مرتبہ یہ دعا پڑھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے اور ان کے بیچ میں دعا کرتے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے. آج کے خطبے کا موضوع ہے حالات حاضرہ اور جنگ احزاب. آج امت کی کیا حالت ہے؟ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ ہم کیسے ہیں؟ کس طریقے سے امت اسلامیہ پر طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں؟ حالات حاضرہ کا جنگ احزاب سے کیا تعلق ہے؟ جنگ احزاب کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کریں گے انشاءاللہ اس خطبے میں، اور یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، شدید مصیبت میں، تنگی، شدید تنگی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور آج ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور آخر میں علاج کے تعلق سے بات کریں گے کہ یہ تنگیاں کیسے دور ہوں گی، یہ پریشانیاں کیسے دور ہوں گی. علاج کے تعلق سے چند اہم باتیں آخر میں کریں گے انشاءاللہ. حالات حاضرہ تو سب کے سامنے ہیں، کچھ اچھے حالات نہیں ہیں. مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بد امنی ہے، خوف ہے، بھوک ہے، آج مسلمان سے زیادہ ڈرتا ہے. بد امنی کی آگ کئی مسلمان ملکوں میں جل رہی ہے، اور یہ آگ بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کل ایک ملک تھا, آہستہ سے آگ بڑھتی گئی, دوسرے ملک میں, تیسرے میں, چوتھے میں, پانچویں میں, اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلمان ملک کے اندرونی حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اور جب حالات کی بگڑنے کی بات آتی ہے تو عام طور پر ہماری سوچ اس بڑے کافر دشمن کی طرف جاتی ہے کہ وہ ہی سب کچھ کر رہا ہے, یہ سب اسی کا ہاتھ ہے, یہ سارے کافر ایک ہیں, ایک ساتھ ہیں, یہ وہی کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اہل کفر اہل ایمان کے دشمن ہیں. کبھی بھی اہل کفر اہل ایمان کو اپنے ایمان پر قائم نہیں رہنے دیں گے, کبھی بھی اہل کفر اہل ایمان کو ایمان اور سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں گزارنے دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے, آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کریں. یہود و نصارہ کون سی ملت ہے؟ ایمان کی ملت ہے, کفر کی ملت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كفر الذين قالوا ان الله عيسى ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. واضح الفاظ کفر کے, قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. عجب بات دیکھیں, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہودوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا؟ کیا مدینہ میں ہجرت کرنے کے فوراً بعد ان کے سر قلم کر دیے یا ان سے معاہدہ کیا, ان کے ساتھ رہے, دنیاوی معاملات جاری رکھے, یہاں تک کہ ایک یہودی بچے جب بیمار ہوتا ہے پڑوس میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. دشمن ہیں لیکن آپ تعلق دیکھیں, حسن اخلاق کی انتہا, اس کے باوجود بھی وہ راضی نہیں ہے. کیا یہودی راضی ہوئے؟ ایسی عظیم شخصیت واللہ پوری کائنات میں نہیں ہے اور نہ کبھی آ سکتی ہے. ایمان میں, تقوی میں, حسن اخلاق میں, عزت میں, شرف میں, ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور نہ کبھی کوئی آ سکتا ہے. ورفعنا لك ذکرك, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عجب بات کیا ہے اس میں؟ عجب بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ پھر بھی راضی نہیں ہے, معاہدے وہ توڑتے ہیں اور بار بار توڑا, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ کبھی ظلم نہیں کیا, زندگی ساری عدل و انصاف کرتے رہے. کیا پھر بھی راضی ہوئے؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, فیصلہ ہو چکا ہے. لن نفی تأبید کے لیے ہے, ہرگز نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا میں کہ کبھی بھی یہود و نصارہ راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, جب تک کہ اپنے ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کی کفر کی ملت کو نہیں اپنائیں گے, کبھی راضی نہیں ہوں گے. تو کیا پھر آپ سے امتوں سے کبھی راضی ہو سکتے ہیں؟ نہ تو ہمارا ایمان ویسا، نہ ہمارا تقوی ویسا، نہ ہمارے اخلاق ویسا جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہم سے تو ویسے ہی راضی نہیں رہیں گے نا. اس لیے اہل کفر نے ہمیشہ اہل ایمان کو گرانے کی کوشش کی ہے، اپنے بغض و نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے اہل ایمان، اہل اسلام جہاں پر بھی ہیں دنیا میں، ان پر طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے بعض منصوبوں میں کامیاب ہوئے. مسلمانوں میں فتنہ ڈالنا، امن و امان کے خاتمے میں بڑا گہرا کردار ادا کرنا، حاکم اور محکوم کے بیچ میں جھگڑا پیدا کرنا، بس ایک مرتبہ بد امنی آ جائے نا، پھر تو یہ مسلمان بڑی آسانی سے اسلام سے دور ہو سکتا ہے، ایمان سے دور ہو سکتا ہے. جب تک امن و امان ہے پھر تو نماز بھی ہے، پھر تو روزے بھی ہیں، پھر تو حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، توحید بھی ہے، سب کچھ ہے. جب تک یہ مسلمان دین پر قائم ہے تو اس کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور دین پر تب تک قائم جب تک امن و امان ہے، تو امن و امان کا خاتمہ سب سے پہلے. ذرے برابر بھی شک نہیں ہے کہ کافر یہ چاہتا ہے، لیکن جو اس سے بڑھ کر تعجب کی بات ہے، ہمارے اندر مسلمان ملکوں کے اندر رہنے والے بعض مسلمانوں کو کیا ہوا ہے، جنہوں نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کافروں کا ساتھ دیا ہے، اور آج مسلمان امت کہاں تک پہنچی ہے. باہر کا دشمن جتنا بھی بڑا طاقتور ہو، وہ آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا کہ اندر والے لوگ نقصان پہنچاتے ہیں. جب تک، اب چھوٹی سی مثال دیکھیں، جب تک گھر والے اپنے گھر کی حفاظت کرتے رہتے ہیں تو باہر والے لوگ آپ کے گھر میں آپ کے آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اگر گھر والے ہی، گھر کے اندر سے ہی کوئی شخص اپنے گھر میں فساد برپا کرنا چاہے یا کوئی خرابی پیدا کرنا چاہے، تو پھر باہر والے کے لیے آسانی ہے کہ نہیں؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ ایسا ہی ہوا ہے. شیاطین الانس شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہے، میں بار بار کہتا ہوں. شیاطین الانس ہمارے صفوں میں موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور بعض لوگ، بعض شیاطین الانس نے علماء جیسی شکل اختیار کر لی ہے. عالم کا جبہ پہننے سے یا داڑھی رکھنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا. عالم کون ہے؟ وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، سلف صحیح سمجھ کے مطابق مسائل کا جواب دیتا ہے. ہر مسئلے کی تلاش قرآن اور صحیح حدیث میں اور سلف کے روشن منہج میں تلاش کرتا ہے. یہ عالم ہے. اور جو اپنی رائے دیتا رہتا ہے، اور وہ بھی ایسے فتاوی، ایسی گندی سوچ جو نفاق سے آلودہ ہے، اور امت میں فتنہ برپا کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، اگرچہ اسے شیخ الاسلام کا ٹائٹل بھی دے دیا جائے. نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی. اور بعض مصیبتیں بعض اوقات باعث خیر بھی ہوتی ہیں کہ ان مصیبتوں میں اہل حق اور اہل باطل نمایاں ہو جاتے ہیں. علماء حق اور علماء سوء الگ الگ ہو جاتے ہیں فتنوں کے دوران فتنوں کے زمانوں میں. علماء حق اور علماء باطل الگ الگ ہو جاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ بعض مسلمان جہاد کے نام پر فساد برپا کرتے ہیں. اس مسلمان نے دیکھیں جہل مرکب کی انتہا دیکھیں. اس مسلمان نے کیسے سوچا ہے کہ مسلمان کو قتل کر کے میں جنت میں جاؤں گا. عام مسلمان بوڑھا ہے بزرگ ہے عورت ہے بچہ ہے کوئی پرواہ نہیں اسے. خود کچھ حملہ کر کے فساد برپا کرنا ہے اور اس فساد کو جہاد کا نام دینا ہے اور تمنا یہ ہے کہ اس فعل کے بعد اس خود کچھ حملے کے بعد 70 حورے میرا انتظار کر رہے ہیں. کیا جہاد اس لیے مشروع ہوا ہے قرآن اور سنت کے نصوص آپ اٹھا لیں جہاد کے تعلق سے جو آیات ہیں اور صحیح احادیث ہیں کوئی بھی شخص جسے عربی آتی ہو اور سمجھتا ہو وہ پڑھ لے جہاد کے جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک ہی ہے دوسرا مقصد اس کے ماتحت ہے دین اسلام کی سربلندی لا الہ الا اللہ کی سربلندی. اگر تلوار اٹھی ہے کبھی دین کے نام پر اللہ کے لیے تو اس مقصد کے لیے اٹھی ہے. اور اس کے ماتحت جو دوسرا مقصد ہے مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت کے لیے. آج اس بد امنی سے یا خود کچھ حملوں سے دین کی سربلندی ہو رہی ہے مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت ہو رہی ہے. اسے کہتے ہیں جہل مرکب. اگر آپ کو نہیں پتا جہاد کیا ہے تو یہ جہالت ہے اور اگر فساد کو جہاد بنا لیا جائے تو یہ جہل مرکب ہے. یہ ہمارے کچھ حالات حاضرہ ہیں. باہر کی طاقت دشمن کی طاقت اور پھر جو اندرونی دشمن ہیں ہمارے ان کی طاقت. مسلمان دونوں کے بیچ میں سیدھے سادھے عام مسلمان دونوں کے بیچ میں پس رہے ہیں اور باہر کی طاقت سے باہر کے دشمن کی طاقت جو اندرونی ہمارے دشمن ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں. عام مسلمانوں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی کم علمی اور لا علمی سے جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو غلط طریقے کی تعلیم اور تربیت دیتے ہوئے آج بعض ایسے اچھے مسلمان بھی ہیں جو ان فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں لا علمی اور جہالت کی وجہ سے. اور اس اندرونی دشمن میں دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں جو ہے تو ان سے کم خطرناک لیکن وہ بھی خطرناک ہے, اور ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں, شاید ہمارے قریب میں بھی ہوں. سود خور, جو سود کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلان جنگ ہے, فَأَذُنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. سود خور حقیقتاً جنگ میں ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اللہ تعالیٰ راضی ہوگا؟ فساد, سود خوری, زنا کاریاں, بدکاریاں, بے حیائی تو عام ہو گئی ہے. کسی زمانے میں ڈراموں میں عورت چادر پہنتی تھی, آج کے زمانے میں منی اسکرٹ کا زمانہ آ گیا ہے اور کوئی عیب سمجھتا بھی نہیں. کل دوپٹے میں عیب سمجھا جاتا تھا کہ یہ کیسی بے حیا عورت ہے جو پردہ نہیں کرتی. آج کپڑے تنگ ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ گئے ہیں, اور باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے, بھائی بہنوں کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے؟ اور ان سے بڑھ کر خطرناک جو جن لوگوں نے امت کو اس چوراہے پر کھڑا کیا ہے, بیرونی دشمن کی طاقت ہے, پھر اندرونی شیاطین الانس سے جو دین کے نام پہ فساد برپا کرتے ہیں غلط تعلیمات دے کے, پھر سود خور ہیں, پھر یہ ظلم کرنے والے ہیں, بدکاریاں کرنے والے ہیں, بے حیا. ان سے بڑھ کر جو ہیں وہ ہیں بدعتی, بدعت کا ارتکاب کرنے والے, ایک نیا دین لے کے آنے والے, وہ دین جو آپ سے زمانے میں نہیں تھا, ایک نیا دین ایجاد کرنے والے, طرح طرح کی نئی بدعتیں. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر جو جرم ہے, جو سب سے بڑا جرم ہے جو آج امت میں, جس جرم میں سب سے زیادہ مسلمان ملوث ہے, الشرک باللہ, شرک, قبر پرستی امت میں عام ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, ان الشرک لظلم عظیم. یہ ہمارے کچھ حالت ہے. جنگ احزاب سے ہمارے اس حالت سے کیا تعلق ہے؟ ابتدائی دو باتیں یاد کر لیں بس, بیرونی طاقت, بڑی دشمن طاقت, اور اندر کے دشمن. اس زمانے میں اللہ کا شکر ہے جو مومن تھا وہ پکا مومن تھا, منافقین موجود تھے لیکن جو مومن تھے وہ مومن تھے, ان میں شرک کرنے والے نہیں تھے, بدعت کرنے والے نہیں تھے, سود خور نہیں تھے, بدکاریں کرنے والے نہیں تھے, اگر تھے تو بہت کم تھے. بہت کم کے کیا مطلب ہے؟ بشر تھے, غلطی ہو جاتی ہے. سیدنا معاذ سے زنا ہوا کہ نہ ہوا؟ صحابی ہے رضی اللہ عنہ, لیکن کیا اس پر قائم رہے یا فوراً توبہ کی؟ وہ صرف توبہ ہی نہیں, حد قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنسار کروانے کے لیے تیار ہو گئے. سنسار جانتے کہ پتھر مار مار کے مرنا ہے, دل میں توبہ تو کر لی تھی نا, کافی نہیں, لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں، توبہ کرنے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، مجھ سے نافرمانی کیسے ہو گئی، یہ برا فعل کیسے ہو گیا، اور ان کو پتھر مار مار کے قتل کر دیا گیا. ہماری کیا حال ہے آج؟ ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جنگ احزاب سن 5 ہجری میں ہوئی، جنگ احد کے بعد جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد بھی ہوئی، کافروں کو بہت نقصان پہنچا، اور جنگ احد میں جب مدینہ پر قابض نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں دی، ایک جیتی ہوئی جنگ ہار چکے، تو انہوں نے یہ فیصلہ، بدلہ تو ہم نے لینا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے ساتھ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اہل مدینہ کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ہم کریں تو کریں کیا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ تھی اہل شرک کی سوچ. مدینہ کے اندر جب یہودیوں نے دیکھا کہ اہل ایمان نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، ابھی ان کی جو اسلامی زندگی ہے اس کی عمر ابھی 1 سال بھی مشکل سے ہوئی مدینہ میں، دوسرے سال میں جنگ بدر، تیسرے سال میں جنگ احد، وہ اتنی بڑی کامیابی. ابو جہل، ابو لہب، اہل مکہ، قریش معروف تھے جنگ میں، بہادری میں، ان کے ساتھ اس طریقے سے نمٹے ہیں یہ لوگ، تو ہمارا کیا ہوگا؟ جب ان کو ذلیل و خوار کیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور یہودی ہمیشہ دور کی سوچتے ہیں. تو یہود بنے قریظہ نے ان کے سردار نے یہ سوچا کہ اب وقت آیا ہے کہ ہم نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن ایک اور راستہ ہے جس سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ ہے ان کے دشمن سے دوستی کر لی جائے. دشمن کا دشمن دوستی ہوتا ہے نا، یہ پرانے حربے ہیں. مکہ جاتے ہیں اور قریش سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اور جو ارد گرد عربی قبیلے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ قریش سے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ بھی کچھ شامل ہوئے، یہ یہود ان کی طرف بھی گئے، اور 10,000 کا لشکر اہل کفر کا تیار ہوا. 10,000 باہر سے، 10,000 اور اندر کے یہودی جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک تھے. یہ خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. سبحان اللہ، وحی نازل آسمان سے ہوتی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ طریقہ دیکھیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. وشاورہم فی الامر، مشورہ لیتے تھے. وامرہم شورا بینہم، فیصلہ علیہ وسلم نہیں کرنا ہے، لیکن جب معاملہ خطرناک ہوتا ہے اور جان لینے یا دینے کی بات آتی ہے، تو پھر ایسے معاملات میں مشورہ بھی لینا ضروری ہوتا ہے. تو مشورہ لیا، کیا کیا جائے؟ مدینہ جو ہے، مدینہ کا شہر جو ہے، جغرافیکل اعتبار سے بڑا خوبصورت اور زبردست شہر ہے. تین طرف سے پہاڑ ہیں اور لاوے والے پہاڑ، عام پہاڑ بھی نہیں. ایک جگہ جو شمال والی جگہ ہے وہ کھلی ہوئی ہے, باقی تینوں طرف جو ہے کوئی بھی شخص اگر کوئی جنگ کے لیے آتا ہے تو حملہ کر نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر دے تین طرف سے. ایک طرف سے آزمائش, اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری حفاظت ہی کر لے. ایک طرف جو شمال طرف جو کھلی ہے تو مشورہ یہ ہو یہاں پر ایک خندق کھودتے ہیں. خندق کہتے ہیں کہ لمبی سی کھدائی ہوتی ہے, گڑا ہوتا ہے جو لمبا ہوتا ہے. عام کھدے تو زمین میں گہرائی کی طرف کی جاتی ہے, لیکن یہ اخدود یا خندق جو ہے وہ لمبا گڑا ہوتا ہے. تو پوری جو شمالی جگہ تھی اسے بند کر, اسے جو ہے نا اس گڑے سے جو ہے محفوظ کر لی گئی. موسم اس وقت شدید سردیوں, اور مدینے کی سردی جو مدینے میں رہتے وہ جانتے کیسے ہوتی ہے. اور یہ بھی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قحط سالی تھی, کھانے پینے کی اشیاء میں شدید کمی تھی. ذرا ماحول دیکھیں آپ, باہر 10,000 دشمن مکمل جنگ کی تیاری لے کے کھڑا ہے, ہاتھ میں اسلحہ ہے, اور کس وقت بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں. شدید سردی, شدید بھوک, اور اندر یہودیوں کا خطرہ بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس حالت کو قرآن مجید میں یوں بیان فرماتے ہیں, وبلغت القلوب الحناجر, اتنی خوف و ہراس کی حالت تھی کہ دل جو سینے میں ہے وہ حلق تک پہنچا ہوا تھا. ایک اور آزمائش, دیکھیں ساری آزمائشیں ہیں اور آج امت میں بھی آزمائشیں ہیں ساری. خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان آ گئی, پتھر آ گیا, بڑی کوشش کی بادشاہ صاحب نے توڑنے کی, نہ توڑ سکی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور معول وہ توڑنے والا آلہ جو لیا اور فرمایا بسم اللہ اور اس پتھر کو مارا. اس پتھر کا ایک حصہ ٹوٹا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر, تکبیر پڑھی, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, مجھے شام کے خزانے کی چابیاں دے دی گئی. ماحول دیکھیں آپ, فرمان دیکھیں آپ, شام کے خزانے کی چابیاں دے دی گئیں, یعنی شام فتح ہو چکا ہے. دوسری مرتبہ پتھر پہ مارا, محور مارا اور فرمایا بسم اللہ, پتھر ٹوٹا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھتے اللہ اکبر, مجھے کسرا کے خزانے کی چابیاں دے دی گئیں. بڑی دو طاقتیں تھیں نا, قیصر شام میں, کسرا ایران میں, یعنی دونوں ملک فتح ہو چکے ہیں. تیسری مرتبہ پتھر پہ مارتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ پورے کے پورے چٹان جو پتھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر, مجھے یمن کے خزانے کی چابی بھی دے دی گئی. شمال ہے, شرق ہے, جنوب ہے, مغرب طرف تو سمندر ہی ہے نا, اور کیا ہے مغرب کی طرف. صحابہ کرام کیا ایمان دیکھیں, یقین دیکھیں, شدید بھوک اور خوف اور ہراس کی حالت. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے انہیں یقین ہوا, اطمینان ہوا کہ یہ کافر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جب شام بھی فتح ہو چکا ہے, ایران بھی فتح ہو چکا ہے, یمن بھی فتح ہو چکا ہے تو یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے بیچارے. حوصلہ ہو, ایمان میں مضبوطی آئی, یقین میں پختگی آئی. منافقین بھی تو ہوتے ہیں نا, اندرونی دشمن جو یہودیوں سے بھی بڑھ کر خطرناک, وہ منافقین ہوتے ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ہم نوالے ہم پیالے, ان میں سے کسی نے کہا آپس میں, دیکھو محمد کیسی باتیں کرتا ہے, ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے جا نہیں سکتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ تمہیں شام کہ مجھے شام کی خزانے دے دیے گئے, ایران کے خزانے دے دیے گئے, کسرا کے دے دیے گئے اور یمن کے خزانے دے دیے گئے, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک کے ایمان میں مضبوطی ہوئی اور جس کا ایمان نہ تھا اس کے زبان پر حقیقت آئی کہ نہ آئی؟ آ گئی. یہی آزمائش اللہ تعالی کی طرف سے کہ اہل کفر و اہل ایمان الگ الگ ہو جائیں, اہل بات اور اہل حق الگ الگ ہو جائیں, اور ہر بندہ یہ دیکھ لے کہ وہ کیسا ہے. یہ فتنے اس لیے ہوتے ہیں, آزمائش اس لیے ہوتی ہیں, اور ہر زمانے میں یہ آزمائشیں آئی ہیں اور آتی رہیں گی, لیکن دو لوگ برابر نہیں رہتے فتنوں کے بعد یا فتنوں کے دوران. اہل حق اہل حق رہتے ہیں, وہی کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اہل باطل ہی رہتے ہیں. ان کے دل میں بغض و نفرت اور حسد اور بڑھ جاتی ہے, اور ذلت اور رسوائی اور بڑھ جاتی ہے. دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ ذلت ہے. ایک اور آزمائش, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حالت بہت تنگ ہو چکی ہے, اگر کچھ دنیا میں سے ان کو دے دیا جائے اور اپنے دین کو محفوظ کر دیا جائے تو کیسا ہے؟ اگر چاہتے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے دو تہائی کھجور کی دے دے کافروں کو, اور اہل قطفان جو ہیں وہ چلے جائیں. کافر کو دنیا کا پجاری ہے نا, عبد الدرہم عبد الدینار ہے نا, مل جاتا چلے جاتے. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, مدینہ کے دو سرداروں کو بلایا صحابہ کرام میں سے, سیدنا سعد بن معاذ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, مشورہ کیا, کیا خیال ہے اگر دو تہائی کھجور ان کو دے دی جائے, دنیا ہے دوبارہ آ سکتی ہے لیکن اس آزمائش سے تو نجات ہو سکتی ہے؟ پھر سعد عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا حکم ہے یا مشورے کی بات ہے؟ سبحان اللہ, جب ایمان بولتا ہے تو ایسے بولتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, مشورے کی بات ہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارا سر جھکا ہوا ہے, دو تہائی تو کیا پوری کھجور ہی لے لیں. اگر بات ہے مشورے کی تو اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم کفر کی حالت میں ہم ان کو ایک کھجور میں ہی دیتے تھے مفت میں, اور آج اب اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا ہے تو ان کے سامنے جھک کریں گے دو تہائی کھجور دے دیں؟ نہیں, یہ نہیں دیں گے ہم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مشورے پر عمل کرتے ہوئے کھجور نہیں دی. جب اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی آتی ہے تو دیر نہیں لگتی, مسلمان جو کر سکتے تھے وہ اپنے دفاع کیا کہ نہیں کیا؟ خندق کھود اور منتظر ہے، جو بھی خندق کو کراس کرنے کی کوشش کرتا تو اسے نیچے جا کے پھر اوپر آنا پڑتا، بہت مشکل ہے، اور برج بھی نہیں بنا سکتے تھے، اگر بناتے تو مسلمان اس میں فوراً حملہ کر دیتے، اور کافر پریشان ہے، 10,000 ایک ایک دن ان کے لیے مصیبت کا ہے، مسلمان تو اپنے گھروں میں ہیں محفوظ ہیں، وہ ویرانے میں پڑے ہیں، خیموں میں ہیں، اور پھر ذہانت دیکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور پوچھا جا کے دیکھو کتنی اونٹ ذبح کرتے ہیں، اب تعداد کا پتہ تو چلے نا، تو پتہ چلا ہے کہ ڈیلی جو ہے کتنی اونٹ ذبح کرتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ ایک اونٹ کتنی لوگ کھاتے ہیں، کتنی کھاتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں، سو اونٹ ڈیلی ذبح ہوتا تھا، سو اونٹ تقسیم کریں 10,000 پہ، پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ کتنی؟ 100 بندہ، بارک اللہ فیک، تو 100 اونٹ ڈیلی ذبح ہوتا تھا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ 10,000 کی تعداد ہے، اتنی لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے دیکھے جب کامیابی آتی کیسے آتی ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے کہ جب فتنہ ہوتا آزمائش ہوتی تو ہم نے کرنا کیا ہے، ثابت قدمی ضروری ہوتی ہے، اور علماء کے ساتھ رہا جاتا ہے، کسی بھی صحابی نے اپنی مرضی کی ہے؟ اچھا ایک اور دیکھیں، ایک پیارا قصہ دیکھیں، اپنی مرضی کی بات، جو آج بعض مسلمان جذبات میں آ کے اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر پوری امت کو یا پورے ملک کو پھر اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کافروں کی خبر کون لے کے آئے گا اور اس کے لیے جنت ہے، کوئی خبر لے کے آئے ان کی اور اس کے لیے جنت ہے، شدید بھوک، شدید پیاس، شدید سردی، تو صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کا نام لیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں یار کتنی آسان جنت، چلے جاتے، کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، بھوک اور پیاس کی حالت میں خندق کو کھودا مسلسل 6 دن، وہ تھکاوٹ تھی، 6 دنوں سے یا اس سے بھی زیادہ صدر سو بھی نہ سکے، بد امنی، بھوک، پیاس، شدید سردی، یہ ساری چیزیں موجود تھی، اور وہ بھی بشر تھے ہماری طرح، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حذیفہ اٹھو جاؤ، صدر حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، جو خبر لے کے آؤ، صدر حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے سامنے لبیک ہے، جان بھی چلی، یہی جان چلی جائے گی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم پر جان بھی قربان ہے، کہ تو اٹھ کے چلا گیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ میرے حکم کے بغیر کچھ وہاں پہ کر کے نہ آنا، یعنی اپنی مرضی نہیں کرنا کچھ وہاں پہ، انسٹرکشنز دے دی گئی، سید حذیفہ جاتے ہیں رضی اللہ عنہ اور دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کھڑا ہے، رات کا وقت ہے، چھوٹی چھوٹی آگ جلی ہوئی ہے ہر طرف، اور ابو سفیان یہ کہہ رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے ساتھ والے کو دیکھ لے، کہیں محمد کو جاسوس تو کوئی نہیں آیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں نے جب یہ بات سنی میں نے کہا آج میں گیا، تو کہتے جلد میں دو کے بیچ میں بیٹھ گیا، جب یہ بات ابو سفیان نے کہی تو ہر بندہ اپنے ساتھ والے کو دیکھنے کے لیے اسے بات کی کہ وہ کون ہے، کہتے تو میں نے جلدی جلدی دائیں طرف دیکھا، میں نے کہا تم کون ہو، کہتے عمرو بن العاص، بائیں طرف دیکھا تم کون ہو، کہتے عکرمہ بن ابی جہل، دونوں بہادر اور جنگجو صحابی، اس وقت اہل کفر کے ساتھ تھے، کافر تھے، کہتے جب میں نے دونوں سے پوچھا ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اسے توفیق بھی دیتا ہے, ورنہ خوف کی حالت میں کہاں سوچ آتی ہے کہ میں اب کروں تو کروں کیا. جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرماتا ہے. کہتے انہوں نے پوچھا نہیں, میرے تب دیکھا نہیں, لیکن میری حالت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میں آ کے آپ وسلم کو خبر میں نے تھی, جو بھی وہاں پہ خبر تھی. اب وقت آیا ہے کامیابی کا. کامیاب کیسی ہوئی؟ اس پوری جنگ میں دونوں فریقین میں سے جو لوگ مرے ہیں 10 یا 12 ٹوٹل. عجب بات دیکھیں آپ, 10,000 کافر ہیں, 3,000 مسلمان ہیں, اور ہر طرف سے کافر گھیرا ہوا ہے, جانی دشمن ہے, تھوڑی سی جھڑپ ہوئی ہے, نتیجہ صرف 10 لوگ مرے ہیں یا 12. اہل کفر میں سے ایک شخص کے دل میں اللہ تعالی ایمان ڈال دیتا ہے, وہ شخص بیٹھے بیٹھے اسلام قبول کر لیتا ہے. کس نے دعوت دی, کس نے تبلیغ کی, اس نے حالت دیکھی اور ثابت قدمی دیکھی مومنوں کی, شدید بھوک اور سردی کی حالت میں ثابت قدم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دل میں ایمان ڈال دیا, چھپ کے آتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم خدمت میں حاضر ہوتے, کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مجھے کیا حکم دیتے, میں کیا کروں. آپ وسلم فرماتے ہیں کسی کو پتا تو نہیں, کہتے ہیں کسی کو نہیں بتایا میں نے, کسی کو پتا نہیں ہے. یہ صحابی جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں مشرکین کو کہ یہود تمہارے ساتھ معاہدہ ختم کر رہے ہیں, اب تمہاری خیر نہیں ہے. اور جا کے یہودیوں کو کہتے ہیں یہ تو جا رہے ہیں اہل شرک, جو جا رہے ہیں اب تمہارا کیا ہوگا پیچھے. سبحان اللہ, آپس میں ان کی پھوٹ شروع ہو گئی اور پھر اللہ تعالی نے اپنی فوج میں سے ایک فوج کو حکم دیا, تیز ہوا آندھی کو, یہ ہوا اللہ تعالی کے حکم سے چلتی ہے, ایسی شدید آندھی آئی ان کے خیمے برتن سب کچھ اڑ گیا, ہر طرف سے پتھر اور ریت اور شدید آندھی, ایک بھی اپنی جگہ پہ قائم نہ رہ سکا, سارے کے سارے احزاب بھاگ گئے اور دوڑ گئے. جنگ احزاب کا خاتمہ ایسے ہوا اور شکست ہوئی کافروں کو, اہل کفر کو, اہل نفاق کو اور یہودیوں کو. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب یہود بنی قریظہ پر حملہ کرو. پھر یہودی پر حملہ کیا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائی. یہود بنی قریظہ کے جو جوان تھے وہ قتل کر دیا گیا. جب بھی فتنے ہوتے ہیں, حالات بگڑتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کا علاج کیا ہے؟ اس قصے سے پیغام تو بہت سارے, میں ابھی قصے کے میں پیغام بیان کروں گا تو پھر علاج رہ جائے گا. میں پورا علاج بتانا چاہتا ہوں کہ جب حالات بگڑتے ہیں, امن و امان کا خاتمہ ہوتا ہے, تو پھر ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے. اس سے پہلے یاد رکھیں, اس سے پہلے میں علاج بیان کروں, حالات بگڑتے کیوں ہیں؟ یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ ایک مثال دی ایک بستی کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایسی بستی جو امر و اطمینان میں تھی، امن و امان عام تھا، سکون تھا، کوئی فساد نہیں، کوئی خوف و ہراس نہیں، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، رزق پہنچتا تھا وافر مقدار میں، رغد بہت زیادہ مزے والا اچھا رزق، طیب رزق ہر طرف سے، بھوک بھی نہیں خوف بھی نہیں، فکفرت بانعم اللہ، ان بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی، نتیجہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ ان کو لباس پہنا دیا، کس چیز کا لباس؟ جوع بھوک، والخوف اور خوف کا، کیا بھوک کا لباس بھی ہوتا ہے؟ کیا خوف کا لباس بھی ہوتا ہے؟ یہ لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کو پتہ یہ لباس ہمارا حصہ ہے، انسان زیادہ لباس میں رہتا ہے یا بغیر لباس کے رہتا ہے؟ لباس ہمارا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہاں تبدیل ہوتا ہے لیکن اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اور پھر یہ لباس جو ہے ہماری خامیوں کو چھپا دیتا ہے، نہیں، اور یہ لباس جو ہے ہمیں گرمی اور سردی سے بھی محفوظ کرتا ہے، الفاظ دیکھیں، فأذاقها مزہ چکھایا ان کو بستی والوں کو، الجوع والخوف نہیں، لباس الجوع والخوف، جب امن و امان عام ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب رزق کی فراوانی ہوتی تو قدر نہیں ہوتی، جب ایک جاتا ہے تو دوسرے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، امن و امان ہے تو رزق کی فراوانی بھی ہے، جب بد امنی عام ہوتی ہے، فساد برپا ہوتا ہے تو پھر کچھ باقی نہیں، کچھ خیر باقی نہیں رہتا، کیوں یہ سزا ملی؟ ناشکری کی، بما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے معاشرے میں سود، زناکاریاں، بدکاریاں، بے حیائی، چغل خوری، غیبت، ظلم، قتل عام، بدعت، شرک عام ہو چکے ہیں، کیا یہ ناشکریاں نہیں ہیں؟ ایک سے بڑھ کر ایک ناشکری ہے، تو پھر عذاب بھی مصیبت بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہی آنی تھی، یہ آیت کریمہ جو سورۃ النحل آیت نمبر 112 کی آیت ہے، آج اگر ہم اپنے حالات دیکھیں 112، میں نے یہی کہا نا 112، آج اپنے حالات کو دیکھیں تو کچھ ایسے حالات ہیں، ناشکری ہم نے کی ہے، سزا اس نے دی ہے، اور یہ سزا، یہ آزمائش اس لیے ہے تاکہ ہم توبہ کریں، علاج کیا ہے؟ جب حالات بگڑتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم میں تبدیل اس وقت نہیں لاتا جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہو بند کر دو، سود کھاتے ہو فوراً بند کر دو، غیبت چغل خوری کرتے ہو چھوڑ دو، ظلم کرتے ہو خاتمہ کر دو، بدعت کرتے ہو رک جاؤ، شرک کرتے ہو فوراً توبہ کر لو، اپنے آپ سے ابتدا کرو، جیسے ہم نے کیا اسی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. یہ نہ کہ فلان اور فلان نہیں کرتا, ہم سب کسی نہ کسی صورت میں اس مصیبت کا حصہ ہیں اور وجہ ہیں جو بھی مصیبتیں آج امت پہ ہیں, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم بھی ذمہ دار ہیں. تو اپنے آپ سے فدا کیجئے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو درست کیجئے. واللہ کوئی بھی آپ کا حساب دینے نہیں آئے گا, نہ کوئی امام, نہ کوئی استاد, نہ کوئی شاگرد, نہ کوئی دوست, نہ والدین, نہ بھائی بہن, کوئی بھی نہیں, کوئی پیارا بھی نہیں رہے گا. حساب ہم سب نے خود الگ الگ دینا ہے. یہ نہ کہ میری جماعت کیا کہے گی, وہ کیا کریں گے, یہ کیا کریں. سوال یہ کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اپنے دل کو پاک کر لو, بغض ہے, نفرت ہے, حسد ہے, بدعات ہے, شرک کی غلاظت کو نکال دو, اور ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاؤ. مشکل علاج ہے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا دنیا کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے رب کے لیے, اپنی نجات کے لیے ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے. عجب سی بات ہے. نمبر دو, علماء کی رہنمائی, علماء حق, اہل علم کے ساتھ جب فتنے آتے ہیں, آزمائشیں ہوتی ہیں, تبدیلی کے ساتھ ساتھ اور تبدیلی کی نشانی یہی ہے کہ آپ اہل علم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اہل حق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ان کی رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھ لیں, ثابت قدم رہے اور اپنی مرضی کی, اگرچہ سید حذیفہ کے قصے میں یہ بات رہ گئی, سید حذیفہ نے فرمایا میرے سامنے ابو سفیان تھا, میں چاہتا تو اسے قتل کر دیتا تھا. میرے سامنے ہی تھا, ابو سفیان کو قتل کر دیتا. جب لیڈر مر گیا تو پوری فوج کا خاتمہ ہوا, جنگ میں ہوتا کیا ہے. لیکن مجھے یاد آئی اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کا حکم کہ اپنی مرضی نہ کرنا, میں نے اپنے ہاتھ روک لیا. تو علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے, خاص و فتنوں کے دور, فتنوں کے زمانے میں. جب فتنے آتے ہیں تو صرف علماء کو خبر ہوتی ہے, یا قاعدہ نوٹ کر لیں, جب فتنے آتے ہیں صرف علماء کو خبر ہوتی ہے, علماء باخبر ہوتے ہیں اور وہ ان فتنوں میں نصیحتیں بھی کرتے ہیں. اور جب فتنہ ٹل جاتے, مصیبت ٹل جاتی ہے, پھر تو سب کو خبر ہو جاتی ہے نا, تو اس وقت خبر کا کوئی فائدہ ہے. آزمائش گزر گئی, جو ثابت قدم رہا اس کو تو اس کا اجر ملے گا, اور جس نے بدکاری کیا, فساد برکت برپا کیا, اس کو اس کی سزا ملے گی, اور بعض کو ملتی بھی ہے. تیسرے نمبر پہ دعا بہت ضروری ہے, ہدایت کی دعا, اہدنا الصراط المستقیم. کبھی دل سے ہم نے مانگی ہے؟ نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں, خشوع خضوع کی حالت ہے, سر جھکا ہوا ہے, ہاتھ سینے پر ہیں اور زبان پر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف زبان تک ہم کہتے رہیں گے, زبان کی حد تک یہ دعا رہے گی. کبھی دل سے مانگ کے دیکھیں اور دیکھیں ہدایت کیسے آپ کے سامنے چل کے آتی ہے. دل سے بھی دعا مانگی جاتی ہے, ایک ایک لفظ کو آپ محسوس کریں اپنے دل میں پہلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں, کیا واقعی میں ہدایت چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا ہوں, میں صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہوں کہ نہیں, صراط مستقیم ہے کیا میں جانتا ہوں کہ نہیں. کہنے کو تو سب کہتے ہیں, کبھی سمجھے صراط مستقیم ہے کیا. اللہ سے مانگ تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں, عجب بات ہے کہ نہیں. تو دل سے معنی یہ ہے کہ یہ جان لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو. ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف. الذین انعمت علیہم کے راستے کون ہے؟ انعمت علیہم جانتے ہیں کون؟ والین کون ہے؟ مغضوب علیہم کون ہے؟ جن کے راستے سے میں ہر نماز میں اللہ سے دعا کروں مجھے ان کے راستے سے بچا. کوئی پتہ نہیں, بس دعائیں مانگنی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنے پڑھ لی ہے, نماز پڑھ لی, بات ختم ہو گئی. دعا دل سے مانگی ہے, واللہ ابھی وقت ہے, جب تک احساس جاری ہے دل دھڑک رہا ابھی وقت ہے. جب حلقوم تک سانس پہنچے گی اور حقیقتیں سامنے آئیں گی تب ختم. توبہ کا دروازہ بند. اللہ مجھے موقع دے دے, کوئی موقع نہیں ہے. ایک لمحہ توبہ کر لو نہیں ہے, ایک لمحہ بھی نہیں ہے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یہ بس ایک موقع ہے. اللہ اے میرے پیارے رب, مجھے صرف ایک لمحہ دے دے. پچاس سال تھوڑے تھے, ساٹھ سال بھی تھوڑے تھے, اسی سو سال بھی تھوڑے تھے, ایک لمحہ اور چاہیے تمہیں. اگر ساٹھ سال تمہیں کافی نہیں تھے تو ایک لمحہ بھی نہیں. چوتھے نمبر پہ, فتنوں کے زمانے میں خاص طور پہ جب بدامنی عام ہوتی ہے, اپنے گھر کو لازم پکڑیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے, فتنوں کا زمانہ, جس میں چلنے والے سے بہتر ہے بیٹھنے والا اور بیٹھنے والے سے بہتر ہے لیٹنے والا. سبحان اللہ. آج دیکھتے ہیں آپ, مسلمان ملک ہے, سب مسلمان ہیں, ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد لوگ روڈوں پہ ہوتے ہیں اور پھر فائرنگ ہوتی ہے یا بم دھماکہ ہوتا ہے اور کئی مسلمان وہاں پہ مر جاتے ہیں. تو بھائی گھر سے نکلے کیوں ہو؟ میرا بھائی مر گیا, میرا بیٹا مر گیا, فلاں مر گیا, کس نے کہا گھر سے نکلو بھائی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر کو لازم پکڑو, تم گھر سے نکلو تو سزا تو ملنی تھی. دوسروں کی طرف کیوں اشارہ کر کے کہتے ہو کہ اس کی غلطی اور اس کی غلطی ہے؟ اپنے گربان میں کیوں نہیں جھانک کر کہتے ہاں میری غلطی ہے, میں گھر سے نکلا کیوں تھا؟ لیکن ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی گئے, دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے, چاہے یہ جماعت بدعتی جماعت کیوں نہ ہو, ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ ایک مومن کی جان اللہ تعالی کے ہاں کیا قدر و قیمت رکھتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم کعبے کی اینٹ کے اینٹ کے اینٹ سے بچ جائے, یعنی کعبے کو توڑ دیا جائے, لیکن ایک مومن کی جان ناحق ضائع نہ ہو. ایک کعبہ اللہ کا گھر ہے, عظمت اور شرف والا گھر ہے. مسلمان تمنا کرتا ہے کہ وہ ایک صرف دیدار کر لے, طواف کر لے, عمرہ حج کر لے, اور کعبے کو توڑ دیا جائے لیکن ایک مومن کو نہ حق نہ قتل کیا جائے. ایک طرف کعبے کو توڑنا اور ایک طرف مومن کی جان لینا, نہ حق کعبے کو توڑ دو لیکن ایک مومن کی جان بغیر حق کے نہیں لینی چاہیے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ پانچویں نمبر پہ صالحین کی دوستی, اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی, جو اہل حق ہیں, جو اہل سنت ہیں, جو بدعت سے دور ہیں, جن کی مجلس میں رحمت نازل ہوتی ہے, جو اگر بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور فتنوں میں شریک نہیں ہوتے, اپنے اپنے حزب و جماعت نہیں بنائے ہوئے, اور انسان کی پہچان اس کے دوست سے ہی ہوتی ہے نا. آپ کی پہچان میری پہچان کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں کیسے اس کے دوست دیکھنے پتہ چلے گا کیسا شخص. آپ کے دائیں بائیں کون ہوتے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو آتے جاتے ہو؟ میرے دوست کون ہیں؟ میں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں؟ یہ تو میں جانتا ہوں نا. اور دوستی کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ دوست اپنے دوست کو اپنے رنگ میں لے ہی آتا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ اہل حق اہل سنت والوں کے ساتھ رہ کر بعض لوگ حق کے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہو جاتے ہیں. اہل بدعت کے ساتھ مل کر تو فوراً رنگ بدل دیتے ہیں اپنا، ان کے رنگ کو اپنا لیتے ہیں، لیکن اہل سنت اہل حق کے ساتھ جب آتے ہیں بعض لوگ تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دل میں شکوک اور شبہات ہیں، غلط فہمیاں ہیں. دل کی دو بڑی بیماریں ہیں، ایک تو شہوت کی بیماری اور دوسری ہے شبہات کی بیماری. شہوت کی بیماری تو انسان توبہ کر رہے جان چھوڑ جاتی ہے، سود خوری ہے یا بد فعلی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، غیبت ہے، چور خور کچھ بھی ہے، یہ تو شہوات ہے ساری، یہ تو جا سکتی ہے توبہ سے. اس سے مشکل علاج ہے شبہات کی غلط فہمیوں کا. اور اگلا حل نمبر پانچ جو ہے وہ ہے علم حاصل کرنا. ایک اہل علم کی رہنمائی، وہ تو اب رہنمائی لیتے ہیں، اگرچہ آپ طالب علم بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہمارے جو علماء حق وہ کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. اور اس سے اگلا قدم جو ہے بڑھ کر اسے یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کے طلاب علم کے ساتھ رہے، خود بھی طالب علم بن جانا اور علم حاصل کرنا. فتنوں کا علاج علم ہے. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور صحابہ اکرم السلف نے ایسے حالات میں کیا کیا، کس طریقے سے جب آزمائشیں آتی تھیں وہ کس طریقے سے رہتے تھے، کیا کرتے تھے. بغیر علم کے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. اور علم کا آغاز کرنا ہے عقیدہ کے علم سے، بنیاد ہے. آج امت میں شرک کیوں عام ہے؟ بدعت کیوں عام ہے؟ جہل مرکب ہے. تو پہلے تو جہالت کو دور کرے، اور جہالت دور نہیں ہوئی جب تک آپ علم حاصل نہیں کرتے. اگر حالت عام جہالت کی ہوتی تو علاج آسان تھا، پتہ نہیں تو پتہ چل گیا. جہل مرکب میں آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی. آج جو شرک اور بدعات میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ کے لیے اگر وہ توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے یہ جان لیں کہ آپ کو عام شخص سے ڈبل محنت کرنی پڑے گی کہ پہلے آپ نے باطل کو باطل سمجھنا ہے، پھر حق کو حق سمجھنا ہے. جب تک آپ نہیں جانیں گے کہ شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کی صورتیں کیا ہے، اور جو میں کرتا ہوں وہ شرک ہے، جب تک یقین نہیں ہوتا پھر توحید کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو علم حاصل کریں، علم سے عمل بھی درست ہوتا ہے، اور جب علم میں نافع عمل صالح مل جاتے ہیں تو پھر ہدایت بھی مل جاتی ہے اور کامیابی بھی مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. وہی ہدایت یافتہ ہیں اور انہوں نے فلاح پا لی ہے. عقیدہ مضبوط رکھیں، ایمان بالغیب، ایمانیات کو جانیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، ثابت قدمی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، کامیابی قدم چومے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں جب ہم چاہیں گے کہ ہمارے حالات اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سب مسلمانوں کو ان آزمائشوں سے اور ان فتنوں سے مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذمنا فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح کی روش منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔